السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
کا جوہری ہتھیار اپنے ہدف تک لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے ایک اور میزائل کا تجربہ. ایک ہفتے کے دوران بیلسٹک میزائل کا یہ دوسرا تجربہ ہے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں، امریکہ نے امدادی کارکن عبد الرحمان قاسم کا سر قلم کیے جانے کی تصدیق کر دی ہے. وہ تیسرے امریکی ہیں جنہیں اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں نے شام میں ہلاک کیا ہے. چین اور آسٹریلیا کے درمیان ایک نیا تجارتی معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے تحت آسٹریلیا تقریباً $1 ارب کی مصنوعات چین کو برآمد کرے گا. اور نائجیریا کے شمال مشرقی علاقے میں ایک مارکیٹ میں خاتون خودکش بمبار کے حملے میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان نے درمیانی فاصلے تک مار کرنے والی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے. یہ میزائل جوہری اور روایتی بم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں یہ دوسرا تجربہ ہے. شاہین 1A یا ہتف 4 کہلانے والے میزائل 900 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں یہ تفصیل.
پاکستان نے پیر کو جوہری ہتھیار اپنے ہدف تک لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے بیلسٹک میزائل شاہین 1A کا کامیاب تجربہ کیا ہے. ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں پاکستان کی طرف سے بیلسٹک میزائل کا یہ دوسرا تجربہ ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ایک بیان کے مطابق، پیر کو درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے جس میزائل کا تجربہ کیا گیا، وہ روایتی اور جوہری ہتھیار اپنے ہدف تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. بیان کے مطابق یہ میزائل 900 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. شاہین 1A میزائل نے بحیرہ عرب میں اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ بیلسٹک میزائل کا یہ تجربہ میزائل ٹیکنالوجی کے موجودہ معیار اور تکنیکی پہلوؤں میں بہتری کا جائزہ لینے کے لیے کیا گیا. میزائل تجربے کے موقع پر پاکستانی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد ذکاء اللہ کے علاوہ اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل زبیر محمود حیات اور آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عبید خان کے علاوہ میزائل نظام سے وابستہ سائنسدان اور دیگر اعلی عہدیدار بھی موجود تھے. بیان میں کہا گیا کہ شاہین 1 میزائل کا شمار پاکستان میں تیار کردہ ان میزائلوں میں ہوتا ہے جو اپنے ہدف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ذکاء اللہ نے اس موقع پر خطے میں پرام طور پر رہنے کے پاکستان کے عزم کو دہرایا اور اس اعتماد کا اظہار بھی کیا کہ مسلح افواج کسی بھی جارحیت کی صورت میں ملک کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. گزشتہ ہفتے 13 نومبر کو پاکستان نے 1500 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنے والے بیلسٹک میزائل شاہین 2M کا کامیاب تجربہ کیا تھا. درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا شاہین 2M میزائل بھی روایتی اور جوہری ہتھیار اپنے ہدف تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں پاکستان کی طرف سے ایک ہفتے میں 2 میزائل تجربات کرنے کے بارے میں کہا.
وجوہات سے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ایک پروڈکشن ٹرائل ہوتا ہے کہ پروڈکشن ٹھیک ہو رہی ہے، اسپیسیفیکیشنز کے لحاظ سے ہو رہی ہے. پھر دوسری چیز جو ہے وہ بھی اہم ہوتی ہے کہ بعض دفعہ سگنلنگ کے لیے بھی یہ کیا جاتا ہے. مثلا یہ کہ اگر آپ بتانا چاہتے ہیں اپنے ایڈورسری کو کہ بھائی آپ زیادہ گڑبڑ نہ کریں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بالکل نہتے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ بھئی ہم نیوکلیئر پاور ہیں، آپ ہمیں نہ چھیڑیں.
پاکستانی عہدیدار یہ کہتے آئے ہیں کہ اس کا میزائل نظام ملکی دفاع کے لیے ہے. ایسے میزائل تجربات ماضی میں پاکستان اور اس کے روایتی حریف بھارت کے تعلقات میں تناؤ کا باعث بنتے رہے ہیں، لیکن دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان ایسے تجربات سے متعلق پیشگی اطلاع کا نظام وضع کیے جانے کے بعد اب یہ معمول کی کارروائی کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں. حالیہ مہینوں میں بھارت کی طرف سے بھی میزائل تجربات کیے گئے. پاکستان میں اعلی سیاسی اور فوجی عہدیداروں کا دعویٰ رہا ہے کہ ان کا ملک اسلحے کی دوڑ میں شامل نہیں، تاہم ملک کے تحفظ کے لیے کم از کم دفاعی صلاحیت برقرار رکھی جائے گی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے کھٹمنڈو میں جنوبی ایشیائی لیڈروں کے سربراہی اجلاس کے موقع پر بھارت کی طرف سے فراہم کی جانے والی بلٹ پروف گاڑی استعمال کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کی رہائش گاہ سے ایک عہدیدار نے اس رپورٹ کی تصدیق کی ہے، لیکن اس سلسلے میں مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے جنوبی ایشیائی ممالک کی علاقائی تنظیم سار کے سربراہ اجلاس کے دوران بھارت کی طرف سے فراہم کردہ بلٹ پروف گاڑی استعمال کرنے سے انکار کیا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس خبر کی تصدیق کی، تاہم اس حوالے سے مزید تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ 26 نومبر کو نیپال میں سارک ممالک کا دو روزہ سربراہ اجلاس ہو رہا ہے، جس کے لیے بھارت کی طرف سے نیپال کی حکومت کو مہمانوں کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں بھیجی گئی ہیں، تاہم پاکستان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کے لیے بھارت کی طرف سے فراہم کردہ گاڑی استعمال نہیں کی جائے گی۔ اس کی مزید کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف کے لیے نیپال میں سارک سربراہ اجلاس کے دوران پاکستان خود گاڑی کا انتظام کرے گا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے چیئرمین سردار اویس احمد لگاری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے کئی ممالک ایسے سربراہی اجلاسوں کے موقع یا دوسرے ممالک کے دوروں کے دوران اپنے ممالک سے بھیجی جانے والی گاڑیاں استعمال کرتے رہے ہیں، تاہم سردار اویس احمد لگاری کا کہنا تھا کہ پاکستان کے بارے میں بھارت کے حالیہ رویے کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کسی طور نامناسب نہیں۔
ریسیپروسٹی کی بیسس کے اوپر ہم یہ ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف سے کمپلیٹلی کولڈ قسم کا ایٹیچیوڈ آ رہا ہو ان حالات کے اندر اگر پرائم منسٹر نے اس قسم کی خواہش کا اظہار کیا تو کوئی وہ انوانٹیڈ چیز نہیں کی انہوں نے۔
بھارت کی طرف سے اس بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستانی عہدیداروں کی طرف سے حال ہی میں یہ بیانات سامنے آئے ہیں کہ اسلام آباد نئی دہلی سے مذاکرات چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے کسی طرح کی شرائط قبول نہیں کی جائیں گی۔ واضح رہے کہ بھارت نے اگست میں پاکستان کے ساتھ خارجہ سیکٹری سطح کے مذاکرات منسوخ کر دیے تھے، اور اس کی وجہ بات چیت سے قبل دہلی میں کشمیری علیحدگی پسند رہنماؤں سے پاکستانی ہائی کمشنر کی ملاقات بتائی گئی تھی۔ حالیہ ہفتوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحدی کشیدگی کے معاملے پر بھی تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر دونوں ممالک کی سرحدی افواج کے درمیان فائرنگ اور گولہ باری کے تبادلے میں متعدد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سارک سربراہ اجلاس میں بھارت، پاکستان، سری لنکا، بھوٹان، افغانستان، بنگلہ دیش اور مالدیپ کے رہنما شرکت کریں گے۔ جنوبی ایشیا کے ملکوں کی تنظیم سارک 1985 میں قائم ہوئی تھی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اپنے قیام کے بعد سے اس تنظیم کا علاقائی سطح پر کردار بہت نمایاں نہیں رہا، اور ان کے بقول پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ تناؤ اس سال ہونے والے سربراہ اجلاس پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اتوار کو ایک خاتون قانون ساز کی گاڑی پر ہونے والے بم حملے میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 10 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق شکریہ بارکزئی پارلیمنٹ جا رہی تھیں کہ ان کی گاڑی کے قریب بم کا ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے میں قانون ساز تو محفوظ رہیں، لیکن وہاں موجود 3 عام شہری ہلاک اور 10 سے زائد زخمی ہو گئے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان صدیق صدیقی نے خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا ہے کہ حملہ آور ایک گاڑی میں سوار تھا، جس نے شکریہ بارکزئی کی گاڑی کے قریب دھماکہ کیا۔ شکریہ بارکزئی خواتین کے حقوق کی ایک سرگرم کارکن اور نئے صدر اشرف غنی کے قریبی اتحادیوں میں شامل ہیں۔ چین میں گاجروں کو محفوظ کرنے والی ایک فیکٹری میں آتش زدگی کے واقعے میں 18 افراد ہلاک جبکہ 13 زخمی ہو گئے ہیں۔ چینی سرکاری خبر رساں ادارے شنہوا کے مطابق مشرقی چین کے صوبے شینڈانگ کی ایک فیکٹری کو اتوار کی شام آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس پر قابو پانے میں کئی گھنٹے لگ گئے۔ خبر رساں ادارے شنہوا نے ایک ڈاکٹر کے حوالے سے بتایا ہے کہ زخمیوں میں ایک شخص کی حالت نازک ہے۔ پولیس نے اس حادثے کی تفتیش شروع کر دی ہے اور اس سلسلے میں فیکٹری کے مینیجر سے بھی پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ اس سے قبل بھی چین میں فیکٹریوں میں آتش زدگی کے واقعات کے باعث ہلاکتیں ہوتی رہی ہیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
امریکہ کے وزیر دفاع چک ہیگل نے کہا ہے کہ امریکی فوج عراق میں اپنے تربیتی اور مشاورتی مشن کو تیز کر رہی ہے، جہاں فورسز اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے ساتھ لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چک ہیگل نے امریکہ کی اسپیشل آپریشن فورسز کو عراق کے کشیدگی کے شکار صوبے انبار میں عراقی فورسز کے ساتھ ایک تربیتی مشن پر بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مشن کا مقصد عراقی فورسز کی تربیت اور انہیں مسلح کرنے کے حوالے سے ضروری اقدام کرنا ہے۔ چک ہیگل نے کہا کہ گزشتہ ایک دو ہفتوں میں امریکی دستے صوبے انبار میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطی میں امریکی فوجوں کے کمانڈر جنرل لائیڈ آسٹن نے ان کوششوں کی سفارش کی تھی۔ امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ امریکی فوج عراق میں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے خلاف لڑنے والے بریگیڈ 12 کے دستوں کو تربیت فراہم کرے گی۔ ان میں 9 کا عراقی سیکورٹی فورسز جبکہ باقی 3 کا تعلق کرد پیشمرگ فورسز سے ہوگا۔ نائجیریا کے شمال مشرقی علاقے میں ایک مارکیٹ میں خاتون خودکش بمبار کے حملے میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اتوار کو نائجیریا کی بوچی ریاست میں ہونے والے اس حملے کی فوری طور پر کسی نے بھی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم اسی طرح کے حملے اس علاقے میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام کی طرف سے کیے جاتے رہے ہیں۔ اس سے قبل اتوار کو نائجیریا کی فوج نے بتایا کہ انہوں نے بوکو حرام کے جنگجوؤں کو شمال مشرقی قصبے چیبوک سے پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اس سال اپریل میں 200 سے زائد اغوا کی جانے والی لڑکیوں کا تعلق اسی قصبے سے ہے۔ فوجی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ فوج نے ہفتے کو دیر گئے کی گئی یہ کاروائی میں اس قصبے کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا، جس پر 2 روز قبل بوکو حرام کے جنگجوؤں نے قبضہ کر لیا تھا۔ مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ اس کاروائی کے دوران فوج کو مقامی محافظ امن کمیٹی کی بھی مدد حاصل تھی۔ ہفتے کو اس علاقے میں ہونے والی لڑائی میں کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کے بارے میں اطلاعات سامنے نہیں آئی ہیں۔ چین اور آسٹریلیا کے درمیان ایک نیا تجارتی معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے تحت آسٹریلیا تقریباً 1 ارب ڈالر کی مصنوعات چین کو برآمد کرے گا۔ معاہدے کی توثیق آسٹریلیا کی پارلیمنٹ نے کر دی ہے۔ سڈنی سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار فل مرسر کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
صدر شی نے آسٹریلیا کی پارلیمان کو بتایا کہ ان کا مقصد سن 2020 تک چین کی آمدنی کو دگنا کرنا اور اسے ترقی یافتہ سوشلسٹ ملک بنانا ہے۔ کینبرا میں پارلیمان کے ارکان سے خطاب کرنے والے یہ دوسرے چینی رہنما ہیں۔ انہوں نے بیجنگ کو امن قائم رکھنے سے منسوب کیا۔ تقریر کے آخر میں سب نے کھڑے ہو کر انہیں تحسین پیش کی۔ خطاب کے بعد چینی رہنما نے آسٹریلیا کے ساتھ آزاد تجارت کا معاہدہ کیا، جس سے توقع کی جا رہی ہے کہ آسٹریلیا کی زرعی برآمدات اور روزگار کے نئے دروازے کھلیں گے اور آسٹریلیا میں چینی سرمایہ کاروں کے لیے پابندیوں میں نرمی آئے گی۔ مسٹر شی کا کہنا تھا کہ آسٹریلیا ایک بہت ہی محنتی اور کامیاب تجارتی شراکت دار ملک ہے۔ آسٹریلیا وسیع وسائل سے مالا مال اور ترقی یافتہ معیشت رکھنے والا ملک ہے۔ یہ گوناگون ثقافت اور منفرد قدرتی مناظر والا ملک ہے۔ چین آسٹریلیا کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے، تاہم جیسا کہ آسٹریلیا کے وسائل میں کمی آنا شروع ہو گئی تھی، کینبرا اس صورتحال کو ملازمتوں، بہتر کارکردگی، صنعت کاری اور زراعت کے ذریعے واپس لانا چاہتا ہے۔ حکومت کے اعلی وزراء نے چین کے ساتھ آزاد تجارت کے معاہدے پر دستخط کے لیے زور دیا۔ کینبرا کی جانب سے کیا جانے والا یہ سب سے اہم معاہدہ ہے۔ وزیراعظم ٹونی ایبٹ نے پارلیمان کو بتایا کہ یہ ایک یادگار دن ہے۔ آزاد تجارت کے حوالے سے ہونے والی بات چیت کے نتیجے اور جامع اسٹریٹیجک شراکت داری کے بعد یہ ایک تاریخی اور یادگار دن ہے۔ آسٹریلیا کی حکومت اور عوام کی جانب سے میں چین کے صدر شی جن پنگ کو بطور صدر ان کے پہلے دورے پر آسٹریلیا میں خوش آمدید کہتا ہوں، تاہم یہ ان کا ہمارے ملک میں 5واں دورہ ہے۔ آزاد تجارت کے معاہدے پر تنقید کرنے والے سمجھتے ہیں کہ اس سے آسٹریلیا کے صارفین کے لیے خوراک کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ پارلیمان سے باہر مظاہرین صدر شی جن پنگ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ تبت پر چین کی گرفت نرم کریں اور مذہبی گروپوں کی ایذا رسانی ختم کریں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
وائٹ ہاؤس نے امریکہ کے امدادی کارکن عبد الرحمان قاسک کا سر قلم کیے جانے کی توثیق کر دی ہے۔ پہلے ان کا نام پیٹر قاسک تھا۔ وہ تیسرے امریکی ہیں جنہیں اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں نے شام میں ہلاک کیا ہے۔ اور فرانسیسی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ ایک فرانسیسی شہری ان اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں میں شامل تھا جنہوں نے امریکی امدادی کارکن عبد الرحمان قاسک کو قتل کیا۔ وزیر داخلہ برنارڈ کازینیفٹ نے پیر کے روز کہا کہ فرانسیسی انٹیلیجنس نے عسکریت پسندوں کی طرف سے اتوار کے روز جاری کی جانے والی ویڈیو کا جائزہ لیا ہے اور ان کا خیال ہے کہ ایک 22 سالہ فرانسیسی شخص ان تصاویر میں شامل تھا جس میں کاسک کا سر اور دوسرے متعدد شامی فوجیوں کے سر قلم کرتے دکھایا گیا ہے۔ کاسک کو 13 مہینے پہلے حراست میں لیا گیا تھا جب وہ جنگ زدہ شام میں انسانی حقوق کے لیے کام کر رہا تھا۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے اس قتل کی مذمت کرتے ہوئے اسے ایک خالص شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع چک ہیگل نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ 26 سالہ سابق فوجی رینجر کاسگ اعلی اقدار اور اصولوں کا مالک تھا اور جہاں ضرورت ہو انسانی خدمت کے لیے تیار رہتا تھا اور اسی جذبے نے اس کی جان لے لی۔ ہیگل نے کہا کہ امریکہ اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کو شکست دینے کے اپنے عہد پر قائم ہے۔ وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی کی اطلاع کے مطابق کاسک کی ہلاکت ایک ایسے وقت پر ہوئی ہے جب امریکہ کے کلیدی فوجی عہدیدار کی عراق اور کرد عہدیداروں سے ملاقات ہوئی اور امریکہ نے عراق کے مغربی صوبے انبار میں عراقی سیکورٹی فوج کی مشاورت اور تربیت کا کام شروع کیا ہے۔ رپورٹ کی تفصیلات بہجت چیلانی سے۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے ایک بیان میں کاسک کے والدین اور خاندان کے لیے دعا کی ہے اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی زندگی ایک مکمل شیطانی عمل میں ہم سے لے لی گئی اور یہ کارروائی ایک ایسے دہشت گرد گروپ نے کی ہے جسے دنیا درست طور پر غیر انسانی قرار دیتی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ اسلامک اسٹیٹ بے گناہوں کو قتل کر رہی ہے جبکہ کاسک ایک امدادی کارکن تھے جنہوں نے شام کے تنازع میں زخمی اور متاثر ہونے والوں کی جانیں بچانے کے لیے کام کیا۔ امریکی وزیر دفاع چک ہیگل نے عراق میں کاسک کی آرمی رینجر کے طور پر خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ وہ ایک انسان دوست تھے جنہوں نے دوسروں کے دکھ درد کو کم کرنے کی کوشش کی۔
I think the fact that he went back to help the people that he saw that needed help۔
امریکی وزیر دفاع چک ہیگل کہتے ہیں میرے خیال میں یہ حقیقت کہ وہ ان لوگوں کی مدد کرنے کو واپس لوٹے تھے جنہیں ان کی ضرورت تھی، ان کے بارے میں سب کچھ بتاتی ہے کہ وہ کون تھے اور ان کا عقیدہ کیا تھا۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی زندگیوں میں غیر معمولی اقدار اور اصولوں پر کاربند رہتے ہیں جیسا کہ پیٹر کاسک نے کیا۔ انہوں نے انہی اقدار پر عمل کیا جس کی قیمت اپنی جان سے چکائی۔ 26 سالہ کاسک نے اس وقت شام کے لوگوں کے دکھ درد کو دیکھا جب 2012 میں کالج کے ایک طالب علم کی حیثیت سے اس علاقے کا دورہ کیا۔ اکتوبر 2013 میں انہیں مشرقی شام میں اس وقت پکڑ لیا گیا جب وہ اپنے تشکیل کردہ گروپ اسپیشل ایمرجنسی ریلیف اینڈ اسسٹنس کے لیے امدادی اشیاء کی فراہمی کر رہے تھے۔ وہ مغرب سے تعلق رکھنے والے 5ویں فرد ہیں جنہیں اسلامک اسٹیٹ نے ہلاک کیا ہے۔ اس عسکریت پسند سنی گروپ نے امریکی صحافیوں جیمز فولے اور اسٹیفن ساتلوف اور برطانوی امدادی کارکنوں ڈیوڈ ہینس اور این ہیننگ کو بھی ہلاک کیا ہے۔ کاسک کے والدین ایڈ اور پاولا کا تعلق انڈیانا پولس انڈیانا سے ہے جنہوں نے گزشتہ ماہ اسلامک اسٹیٹ سے ایک ویڈیو کے ذریعے درخواست کی تھی کہ ان کے بیٹے کی جان بخش دی جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے یہ ناقابل برداشت صدمہ ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو نے امریکی ٹیلی ویژن سی بی ایس کے پروگرام فیس دا نیشن میں اتوار کے روز بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اسلامک اسٹیٹ کے خلاف لڑائی میں امریکہ کے ساتھ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم اسلامک اسٹیٹ کے خلاف اس اتحاد کی قیادت میں صدر اوباما کی حمایت کرتے ہیں، اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، اسلامک اسٹیٹ کو شکست دینا ہوگی اور اسے شکست دی بھی جا سکتی ہے۔ امریکہ عراق میں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں سے برسر پیکار عراقی افواج کی تربیتی اور مشاورتی مشن میں توسیع کر رہا ہے اور 12 بریگیڈز کو تربیت دینے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ ان میں 9 عراقی یونٹ اور 3 کرد پیشمرگہ جنگجوؤں پر مشتمل یونٹ شامل ہیں۔ امریکہ کے کلیدی فوجی عہدیدار جنرل مارٹن ڈیمپسی نے اربیل میں عراقی کرد عہدیداروں سے ملاقات کی جس سے پہلے بغداد میں انہوں نے عراق کی مرکزی حکومت کے ارکان سے بات چیت کی۔ ان کی ملاقات عراق کے وزیر اعظم حیدر البادی سے بھی ہوئی۔ ران کارپوریشن کے سینئر پولیٹیکل سائنٹسٹ رک برینن ایک کیریئر آرمی آفیسر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جنرل ڈیمپسی کے 2 پیغام ہیں۔
One is that the United States is here to provide the type of assistance that the Iraqi security forces need in order to develop capabilities.
رک برینن کہتے ہیں ایک تو یہ کہ امریکہ یہاں عراق میں عراقی سیکیورٹی افواج کو اس نوعیت کی امداد فراہم کر رہا ہے جن سے ان کی صلاحیتوں کو بحال کیا جائے گا جو گزشتہ برسوں کے دوران متاثر ہوئی ہیں۔ دوسرا پیغام یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شیعہ قیادت والی حکومت کے لیے اس اشد ضرورت پر زور دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سنی آبادی کے ساتھ اپنے اختلافات کو دور کرے۔ اگر آپ 2005-2006 کے وقت کا جائزہ لیں تو اس وقت امریکی فوج کو جو بڑی کامیابی حاصل ہوئی تھی وہ سنی آبادی اور ان لوگوں کے درمیان اختلافات کو دور کرنا تھا جو بعد کو اسلامک اسٹیٹ اور القاعدہ فی العراق میں شامل ہوئے۔ برنن کہتے ہیں کہ امریکی فوج اب انبار صوبے میں اسی امید پر کام کر رہی ہے کہ اس اتفاق کو بحال کیا جا سکے جو سابق وزیر اعظم نوری المالکی کے دور میں ختم ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ عین الاسد ہوائی اڈے پر ان کی موجودگی اہم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسے اس صورت میں ایک تربیتی تنصیب کے طور پر ہی لیا جاتا اگر امریکی افواج کو 2011 کے بعد وہاں قیام کرنے کی اجازت دی جاتی۔ اگرچہ امریکی افواج وہاں سے واپس ہو گئیں لیکن برنن توقع کرتے ہیں کہ اس اڈے پر عراق کی سیکیورٹی افواج کی زیادہ صورت سے تربیت ہو سکے گی۔ صدر براک اوباما نے اس ماہ کے آغاز میں عراق میں مزید 1500 امریکی فوجی تعینات کرنے کی اجازت دی اور اس اعلان کے بعد برنن کہتے ہیں کہ اوباما انتظامیہ بالآخر وہ اقدام اٹھا رہی ہے جو اسے کئی ماہ پہلے اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف لڑائی میں اس وقت وہاں موجود فوجیوں سے زیادہ فوجی درکار ہوں گے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
مقامی امدادی کارکنوں نے مشرقی یوکرین کے علاقے میں 4 ماہ قبل مار گرائے گئے ملائیشیا کے مسافر طیارے کا ملبہ اور لاشوں کی باقیات برامد کی ہیں۔ 17 جولائی کو ایمسٹرڈیم سے کوالالمپور جاتے ہوئے ملائیشیا کا یہ طیارہ مشرقی یوکرین کے ان علاقوں پر پرواز کے دوران مبینہ طور پر میزائل لگنے سے تباہ ہو کر گر گیا تھا جہاں روس نواز باغیوں اور یوکرین کی فورسز کے درمیان لڑائی جاری تھی۔ اس واقعے میں جہاز پر سوار تمام 298 افراد ہلاک ہو گئے تھے جن میں اکثریت کا تعلق ہالینڈ سے تھا۔ ہالینڈ کے معائنہ کاروں نے توقع ظاہر کی ہے کہ وہ جائے وقوع کا خود جائزہ لے سکیں لیکن اس شورش زدہ علاقے میں انہیں اپنے کارکنوں کی سلامتی کے خدشات لاحق ہیں۔ معائنہ کاروں نے مقامی ہنگامی امداد کے ادارے کے کارکنوں کو اس علاقے میں چھان بین کی ذمہ داری سونپی ہے۔ یہاں سے ابتدائی طور پر متعدد لاشیں برامد کی جا چکی ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہیلتھ پروگرام کے ساتھ صفیہ کاظم حاضر ہے۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے وائٹامن ڈی اور الزائمر۔ ریسرچ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ہر روز وائٹامن ڈی لینے سے الزائمر اور دماغ کی دوسری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس پر ایک بڑی تحقیق کے بعد بتایا کہ وائٹامن ڈی کی کمی سے ڈائمنشیا یعنی دماغی عارضہ نہیں ہوتا۔ تاہم ماہرین کہتے ہیں کہ وائٹامن ڈی اور دماغی بیماریوں کے درمیان تعلق ضرور ہے۔ عام طور سے لوگوں میں وائٹامن ڈی کی کمی پائی جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 50% عمر رسیدہ لوگوں میں غذائیت کی کمی ہوتی ہے۔ اگر یہ حقیقت ہے کہ وائٹامن ڈی کی کمی اور ڈائمنشیا کے درمیان کوئی تعلق ہے جس میں الزائمر بھی شامل ہے تو پھر اس بات کا امکان ہے کہ یہی نہیں کہ روزانہ وائٹامن ڈی لینے سے دماغی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے بلکہ اس کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ برطانیہ کی یونیورسٹی آف ایکسٹر میڈیکل اسکول سے منسلک وبائی بیماریوں کے ماہر ڈیوڈ لیلون کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ لوگوں کے یادداشت کے عمل اور سوچنے کی طاقت کو پلٹ سکتے ہیں یا نہیں، لیکن ہم کم از کم دماغ کی اس بیماری کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں۔ لیولن نے 65 سال سے زیادہ عمر کے امریکیوں پر ریسرچ کی ہے۔ 6 سال کی اس ریسرچ میں جو لوگ شامل تھے ان کا وائٹامن ڈی کا لیول ناپنے کے بعد معلوم ہوا کہ انہیں ڈیمنشیا نہیں تھا۔ 6 سال بعد 171 لوگوں کو ڈیمنشیا ہو گیا اور 102 میں الزائمر کی کلینیکل علامات نظر آئیں۔ ان تحقیق کرنے والوں کو پتا چلا کہ وائٹامن ڈی کا لیول کم ہونے کی صورت میں 53% لوگوں میں ڈیمنشیا کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جن لوگوں میں وائٹامن ڈی کی بہت زیادہ کمی تھی ان میں ڈیمنشیا کا خطرہ 125% بڑھ گیا۔ اس کے علاوہ جن لوگوں میں وائٹامن ڈی کی کمی تھی ان میں الزائمر ہونے کا 70% خطرہ تھا۔ وائٹامن ڈی کا بہترین ذریعہ سورج کی روشنی اور سامن جیسی مچھلی ہے۔ ان لوگوں میں وائٹامن ڈی کی کمی زیادہ ہوتی ہے جو سورج کی بہت زیادہ روشنی اور اسکن کینسر سے بچنے کے لیے دھوپ میں نہیں جاتے۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ویلکم ٹو کراچی۔ بالی ووڈ ایکٹریس پر پاکستانی اداکارہ کو ترجیح، تفصیلات فکر و فن میں۔
You'll be kabhi. सपनों की माला टूटी है, यूं भी कभी सपनों की माला टूटी है।
अगर ये कहा जाए कि बॉलीवुड में आजकल पाकिस्तानी स्टार्स का जादू सर चढ़कर बोल रहा है तो कुछ गलत ना होगा। फवाद खान के बाद अब जो पाकिस्तानी स्टार बॉलीवुड में एंट्री देने वाली हैं, वो हैं पाकिस्तानी हिट फिल्म नामालूम अफराद की अदाकारा कुबरा खान।
ये आया कैसा सवाल दिल पे, यूं भी कभी
कहते हैं हड़तालों में सबका बुरा होता है, मगर हमारा भला होने वाला था।
गलती हमारी है, बगैर प्लानिंग के चले गए। वैसे बचत हो गई।
दस्तावेजात के बगैर कराची का सफर करने और एयरपोर्ट पर फंस जाने वाले दो भारतीय शहरियों के गिर्द घूमती कहानी वेलकम टू कराची में कुबरा खान अहम रोल निभाएंगी। बॉलीवुड में अपने फिल्मी करियर के आगाज से मुतालिक डॉन से गुफ्तगू करते हुए कुबरा खान ने बताया कि नामालूम अफराद और कुछ दीगर प्रोजेक्ट्स में मेरा काम देखते हुए फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझसे रब्ता किया। मैंने ऑडिशंस दिए, उन्हें काम पसंद आया और यूं मैं वेलकम टू कराची का हिस्सा बन गई।
ना पूछो कि कैसी है मेरी ये कैसी है मेरी ये बेताबियां, सांस जैसे रुकी हुई, पास जैसे चुभी हुई।
नामालूम अफराद की कामयाबी से मुतालिक कुबरा का कहना था कि इस फिल्म की कामयाबी ने मेरे लिए नए दरवाजे खोल दिए। इसके लिए मैं फिल्म के डायरेक्टर नबील कुरैशी और प्रोड्यूसर फिजा अली मिर्जा की शुक्रगुजार हूं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उनके फैंस उन्हें वेलकम टू कराची में भी पसंद करेंगे। इस फिल्म में अरशद वारसी और जैकी भागनानी भी शामिल हैं। इस फिल्म की रिलीज सन 2015 में मुतवक्के है।
लोग तो मरते हैं कि ऐसा कोई प्लान हाथ आ जाए, और हमारे पास तो प्लान है यार।
और वैसे भी कोई डाका नहीं डाल रहे हम,
कोई अच्छा काम नहीं कर सकते थे।
मैं तो पहले ही कह रहा था ये शरीफ लोगों का काम नहीं है।
मैं तो पहले ही कह रहा था कि बच्चों का खेल नहीं हो।
ओ यार, तो हर बात तुझे पहले बताओ। मैं तो पहले ही कह रहा था।
इस बार पक्की सेटिंग है, उनके पहुँचने से पहले मैं दुबई पहुँच जाऊंगा।
मैंने तो बहुत कोशिश की, पर प्लान में कुछ कमी रहे।
मेरे पास डबल प्लान है।
इस रिपोर्ट की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, पता है urduvoa.com।
कई रुतों का उधार दिल पे है, उतरे कितने सवाल दिल पे है। उरूज खुशियों।
सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
ये आया कैसा सवाल दिल पे, यूं भी कभी
तो हुआ है क्या?
भाई कुछ तो कहिए ना।
कहो ना कहो
कुछ तो चाहो।
कम में बुझ ना
कुछ कहिए ना।
लख होते हुआ आया।
कहो ना कहो
ओ कोशे ताको।
अपने सवालात के साथ इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा शिरकत करें, हमारे माहिरीन आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारा ये प्रोग्राम पाकिस्तान में हफ्ते की रात को 10 से 11 बजे तक पेश किया जाता है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर मुफ्त कॉल कर सकती हैं। नंबर नोट कर लीजिए 0800-777-89। हफ्ते की रात 10 से 11 बजे तक फोन कीजिए 0800-777-89। प्रोग्राम है
तो सही है।
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان بھی آج پیر کے روز ورلڈ پری میچیور ٹی ڈے یا پھر قبل از وقت پیدائش کا عالمی دن منا رہا ہے، جس کا مقصد ملک میں وقت سے پہلے بچوں کی پیدائش کی تعداد میں کمی کرنا ہے۔ یونیسیف کے مطابق ہر سال 7,48,100 بچے قبل از وقت پیدا ہوتے ہیں اور پیچیدگیوں کی وجہ سے قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں جنہیں بچانا ضروری ہے۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی پیر کو بچوں کی قبل از وقت پیدائش کی شرح میں کمی لانے کے لیے عالمی دن منایا گیا۔ اس دن کا مقصد قبل از وقت بچوں کی پیدائش کے باعث پیدا ہونے والی پیچیدگیوں سے متعلق آگاہی بڑھانا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے اطفال یونیسیف کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ہر سال لگ بھگ 7.5 لاکھ بچے مقررہ وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ ان کی زندگیوں کو لاحق خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ یونیسیف کے مطابق قبل از وقت بچوں کی پیدائش کی شرح کے حوالے سے پاکستان 184 ممالک کی فہرست میں 4th نمبر پر ہے۔ پاکستان میں یونیسیف کی سربراہ اینجیلا کارنی نے ایک بیان میں کہا کہ قبل از وقت پیدائش کی شرح میں کمی سے بچوں کی اموات میں نمایاں کمی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقررہ وقت سے پہلے پیدا ہونے والے بچوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے کم خرچ اور آزمودہ طریقے موجود ہیں۔ اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال میں ماں اور بچے کی صحت کے شعبے کی سربراہ ڈاکٹر سعیدہ بتول مظہر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں بچوں کی قبل از وقت پیدائش ایک تشویشناک مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کی ایک وجہ غربت اور مناسب طبی سہولتوں کا فقدان بھی ہے۔ ڈاکٹر بتول کا کہنا تھا کہ حمل کے دوران خواتین اپنا طبی معائنہ وقت پر کروائیں تو بچوں کی قبل از وقت پیدائش کو روکنے میں مدد ملے گی۔
ہر خاتون کو حمل میں کم سے کم 3 سے 4 دفعہ وزٹ کرنا چاہیے کسی ہیلتھ کیئر ورکر کو کہ جو ٹرینڈ ہو۔ آئیڈیل تو یہ ہے کہ کسی اچھی ہیلتھ فیسلٹی میں وزٹ کریں۔ ہم پریگننسی جو کہ 9 ماہ کی ہوتی ہے اس کو 3 حصوں میں کرتے ہیں، ٹرائمیسٹرز میں، 3-3 ماہ کے۔ تو ہم کہتے ہیں ہر ٹرائمیسٹر میں خاتون کو ایٹ لیسٹ 1 وزٹ کرنی چاہیے ایک ہیلتھ کیئر ورکر کو، کہ اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو زیادہ فریکوینٹ وزٹ ہو جائیں گی، اگر نارمل ہوگا تو ایٹ لیسٹ 3 وزٹ ہر خاتون کی، یہ WHO کی ریکمنڈیشن ہے، پریگننسی کے دوران ہونی چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ کئی ایسے طریقے اور ادویات دستیاب ہیں جن کی مدد سے قبل از وقت پیدائش کی شرح میں کمی لائی جا سکتی ہے۔
مختلف چیزیں ہیں، کچھ ٹیکے ہیں جو ہم دیتے ہیں جس سے پری ٹرم لیبر پریونٹ ہوتا ہے، کئی خواتین میں کوئی ٹانکے کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی اسپیشل سیوچر ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے پری ٹرم لیبر کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور مختلف انٹروینشنز ہیں جن کو کیا جا سکتا ہے، اور کچھ حد تک وہ پری ٹرم لیبر کو کم کرتے ہیں۔
اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق ترقی پذیر ملکوں میں 5 سال سے کم عمر بچوں کی اموات کی وجہ قبل از وقت پیدائش کے باعث پیدا ہونے والی طبی پیچیدگیاں ہیں۔ پاکستان میں حکومت کا کہنا ہے کہ ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے تمام بڑے سرکاری اسپتالوں کے علاوہ بنیادی صحت کے مراکز میں خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں تاکہ ماؤں اور نومولود بچوں کی زندگیوں کو بچایا جا سکے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے وزیر دفاع چک ہیگل نے کہا ہے کہ امریکی فوج عراق میں تربیت اور مشاورت کے مشن میں تیزی لا رہی ہے، جبکہ فورسز وہاں پر اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی پینٹاگون کے لیے نمائندہ کارلا بیپ کے ہمراہ سفر کر رہی ہیں۔ مزید تفصیلات ان کی رپورٹ میں، نیلوفر مغل کی زبانی۔
وزیر دفاع ہیگل کہتے ہیں کہ فوج نے عراق کے شہرت زدہ صوبے انبار میں موجود عراقی فورسز کے ساتھ ابتدائی مشن میں شامل ہونے کے لیے امریکہ کی کچھ خصوصی آپریشنز فورسز بھیج دی ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں،
continue the mission, accelerate the mission of preparing for training and equipping and the things that we need to do to start setting that up.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح مشن کا جاری رہنا، تربیت اور ساز و سامان اور ان سب کو شروع کرنے کے لیے ضروری اشیاء کی تیاری کے مشن میں تیزی لانا ضروری ہے۔ مسٹر ہیگل نے کہا کہ گزشتہ کچھ دنوں میں امبار صوبے میں فوجوں کو منتقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل لوئیڈ آسٹن، جو مشرق وسطی میں امریکی فورسز کے کمانڈر ہیں، انہوں نے اس کوشش کی تجویز پیش کی ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ امریکی فوج کا منصوبہ ہے کہ وہ عراق میں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے خلاف لڑنے کے لیے 12 بریگیڈ کو تربیت دے۔ ان میں عراقی سیکیورٹی فورسز کے 9 جبکہ دیگر 3 کرد پیشمرگہ فورسز ہوں گی۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برکینا فاسو میں عہدیداروں نے کہا ہے کہ سابق وزیر خارجہ مائیکل کافنڈو کو ملک کا عبوری صدر نامزد کیا گیا ہے، جو ملک کی سول حکمرانی کی طرف واپسی کے لیے کام کریں گے۔ ایک کمیٹی نے جو سیاستدانوں، فوجی نمائندوں اور سول اور مذہبی لیڈروں پر مشتمل تھی، پیر کے روز مسٹر کافنڈو کے انتخاب کا اعلان کیا۔ مسٹر کافنڈو کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں، میں حکومت اور اس عبوری عمل کے تمام شریک اداروں کی جانب سے یہ عہد کرتا ہوں کہ ہم اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ہماری ملک کی ساکھ اور مستقبل ان مشکل ترین دنوں کے بعد داؤ پر ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے اعتماد کی ضرورت ہے۔ یہ تھے نامزد صدر مائیکل کافنڈو کے الفاظ۔ امریکہ کے وزیر دفاع چک ہیگل نے امریکی فوج کی ترجیحات کو برقرار رکھنے اور ان میں وسعت لانے کے اعتبار سے کوششوں کا اعلان کیا ہے۔ پینٹاگون کے لیے وائس آف امریکہ کی نمائندہ کارلا باب نے، جو وزیر دفاع کے ساتھ سفر کر رہی ہیں، امریکہ کے پیسیفک کوسٹ یعنی کیلیفورنیا کی سیمی ویلی سے یہ رپورٹ ارسال کی ہے۔ سنتے ہیں اسد حسن سے۔
ڈیفینس انوویشن انیشیٹو روبوٹ ٹیکنالوجی سے بڑے ڈیٹا کی طرف منتقلی کی جانب ایک قدم ہے، جس میں 3D پرنٹنگ بھی شامل ہے۔ وزیر دفاع چک ہیگل نے ریگن نیشنل ڈیفینس فورم پر خبردار کیا کہ پینٹاگان کی ٹیکنالوجی میں فوقیت ماند پڑ رہی تھی۔
And while we spent over a decade focused on grinding stability operations,
اور جب ہم اشرف بھر سے فوجی آپریشنوں پر توجہ دیے ہوئے تھے، روس اور چین جیسے ملکوں نے فوج کو جدت دینے کے پروگراموں پر سرمایہ کاری کی تاکہ ہماری فوجی فوقیت کو کند کر سکیں۔ مسٹر ہیگل نے کہا کہ تبدیلی کے لیے معاشی نظم و ضبط بہت اہم ہوگا۔ انہوں نے کانگریس پر زور دیا کہ وہ فنڈز منظور کرنے کے بجائے اصل بجٹ منظور کریں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ سیکویسٹریشن یعنی خودکار طریقے سے نافذ ہو جانے والی کٹوتیاں آئندہ 10 برسوں کے دوران 1 ٹریلین کی کٹوتی کا سبب بن سکتی ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر پینٹاگان کی طرف سے پیسہ بچانے کی تجاویز کو بلاک کرنا جاری رکھا گیا تو آئندہ 5 برسوں میں $70 بلین سے زائد کا بجٹ ضائع ہو سکتا ہے۔
Today, DOD has 24% excess capacity on basing and facilities.
وہ کہہ رہے ہیں کہ آج ڈی او ڈی کے پاس اڈے اور تنصیبات بنانے کی 24% اضافی استعداد ہے۔ یہ اضافی استعداد جس پر ہر سال اربوں ڈالر قیمت آتی ہے، یہ وہ رقم ہے جو ہم اپنی فوجی فوقیت برقرار رکھنے پر صرف کر سکتے ہیں۔ لیکن اینتھنی کوڈزمین، جو سینٹر فار ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈی کے ساتھ وابستہ ہیں، کہتے ہیں کہ محکمہ دفاع کو پہلے خود پر انگلی اٹھانی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ پینٹاگون نے غیر مستعدی سے پروگرام ترتیب دیے ہیں اور اخراجات کو کم ہی محدود کیا ہے۔
There's no clear future year defense plan.
وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی واضح پروگرام نظر نہیں آتا، مستقبل کے دفاع کے بھی منصوبے نہیں ہیں۔ اور ہاں، کانگریس نے بے قاعدہ کٹوتیاں کی ہیں، لیکن بیک وقت محکمے کو ذمہ داری قبول کرنا ہوگی جو اس نے ابھی تک قبول نہیں کی۔ نئے اقدامات کے حصے کے طور پر وزیر دفاع چک ہیگل نے ایک پینل تشکیل دیا ہے جو پینٹاگان کے منصوبوں کے لیے راستے نکالنے کے لیے تازہ تجاویز پیش کرے گا، تاکہ فوجی مسابقت میں فوقیت برقرار رکھنے کے چیلنج پر پورا اترا جا سکے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جاپان کی معیشت غیر متوقع طور پر تیسری چوتھائی میں شدید مندی کا شکار ہو گئی ہے، اور اب یہ یقینی ہے کہ وزیراعظم شنزو ایبے غیر مقبول سیلز ٹیکس میں اضافے میں تاخیر کر دیں گے اور انتخابات کا 2 سال پہلے ہی فوری انعقاد کا اعلان کر دیں گے۔ پیر کے روز یہ بری خبر مسٹر ایبے کے 2 سال قبل اقتدار سنبھالنے کے بعد آئی ہے، جس میں انہوں نے گرتی ہوئی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری اور اصلاحات کا وعدہ کیا تھا، اور اس منصوبے کو ایبینومکس کہا گیا تھا۔ امریکی وزارت خارجہ نے ایک مشتبہ ہیکرز حملے کے بعد اپنے غیر حساس ای میل کے نظام کو بند کر دیا ہے۔ ماضی میں ایسے غیر معمولی اقدام کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تکنیکی عملہ حملے کے بعد ممکنہ نقصان کی بحالی کا کام کر رہا ہے۔ حملہ تقریباً اسی وقت ہوا ہے جب گزشتہ ماہ وائٹ ہاؤس کے کمپیوٹر پر ہونے والے حملے کی اطلاع دی گئی تھی۔ وائٹ ہاؤس کے ای میل کے نظام پر حملے کے بعد محکمہ ڈاک اور قومی موسمیاتی سروس سمیت کئی امریکی سرکاری اداروں نے اپنی ویب سائٹس پر حملوں کی اطلاع دی۔ اس سے پہلے ہونے والے حملوں کا الزام چینی اور روسی ہیکروں پر عائد کیا گیا، لیکن اس کی عام ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ امریکی وزارت خارجہ اپنے اس متاثرہ ای میل نظام کی بندش کے معاملے کو اس وقت حل کرے گی جب پیر یا منگل کو حفاظتی انتظامات مکمل کر لیے جائیں گے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف کا کہنا ہے کہ اس ہفتے سیرا لیون کے ڈسٹرکٹ بومبالی میں ایبولا کے 10 نئے سینٹرز کھولے جائیں گے جو ان علاقوں میں ہوں گے جو اس جان لیوا بیماری سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ صفیہ قاسم۔
اقوام متحدہ کے تازہ ترین اعداد و شمار سے معلوم ہوا ہے کہ سیرا لیون میں ایبولا کے متاثرین کی تعداد 5,600 تک پہنچ گئی ہے، جس میں سے تقریباً 1200 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ اس تعداد میں اضافے کا ایک سبب یہ ہے کہ ایبولا سے متاثر ہونے والے لوگ ان ٹریٹمنٹ سینٹرز تک نہیں پہنچ پاتے جو ان کے گھروں سے بہت دور ہیں۔ ان کے گھروں میں رہنے والے لوگوں کو اس مرض کے انفیکشن کا ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ اس کے تدارک کے لیے اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف نے کمیونٹی کیئر سینٹرز قائم کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ ایجنسی اس قسم کے 10 سینٹرز شمالی سیرا لیون میں کھولے گی، جن میں سے پہلا سینٹر بومبالی ڈسٹرکٹ میں کھولا جائے گا۔ یونیسیف کا ارادہ ہے کہ آئندہ ہفتوں میں اسی قسم کے مزید 30 سینٹرز دوسرے ضلعوں میں بھی کھولے جائیں گے۔ سیرا لیون میں یونیسیف کے نمائندے رولین مناش نے کہا ہے کہ ان سینٹرز کے کھولنے کا اصل مقصد ایبولا کے تمام مریضوں کو الگ رکھنا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس سے انفیکٹ نہ ہونے پائیں۔ ان سینٹرز کو سیرا لیون کی حکومت اپنی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ٹیم کے ذریعے چلائے گی، جس میں غیر سرکاری تنظیمیں بھی شامل ہوں گی۔ مناش نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان سینٹرز میں کام کرنے کے لیے تربیت یافتہ نرسیں ہیں جو خود ان کی اپنی کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں۔
The family members are indeed allowed to see their loved ones which are affected from a protected and safe distance.
وہ کہہ رہے تھے کہ ان مریضوں کے اہل خاندان کو اجازت ہوگی کہ وہ ان سے ملنے کے لیے آ سکیں۔ مناش کا کہنا ہے کہ یونیسیف نے مقامی حکام اور روایتی لیڈروں کے ساتھ مل کر کام کیا ہے تاکہ ان مراکز کو کمیونٹیز کا ایک لازمی جزء سمجھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایبولا سے متعلق ایک حالیہ قومی سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیرا لیون میں اس بیماری کے بارے میں معلومات اور آگہی میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔
But misconceptions, although also reduced, remain. For example, 36% of the population still believe that
مناش کہہ رہے تھے کہ اس بیماری کے بارے میں اب بھی غلط تصور موجود ہے۔ مثال کے طور پر 36% آبادی اب بھی یہ سمجھتی ہے کہ پانی میں نمک ڈال کر نہانے سے ایبولا نہیں ہوتا، اور صرف 64% آبادی ایبولا سے مرنے والوں کی محفوظ تدفین یعنی بغیر چھوئے اور بغیر نہلائے دفن کرنے پر تیار ہو گئی ہے۔ مناش کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ یہ تشویش ہے کہ ایبولا سے یتیم ہونے والے بچوں کی تعداد میں بھی بہت اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کے خاندان والے ان کے پاس جانے سے کتراتے ہیں کیونکہ انہیں شبہ ہوتا ہے کہ انہیں بھی کہیں ایبولا نہ ہو۔ یونیسیف 8 متاثرہ علاقوں میں ان بچوں کی دیکھ بھال کے سینٹرز قائم کر رہی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ایبولا سے بچ جانے والے لوگ، جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس بیماری سے امیون ہو گئے ہیں، وہ 21 روز تک یعنی انکیوبیشن پیریڈ میں ان بچوں کی دیکھ بھال کریں گے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا ان کو انفیکشن ہے یا نہیں۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ آج کی دنیا میں امریکہ چین تعلقات بہت اہمیت رکھتے ہیں اور 21ویں صدی کے خد و خال کے تعین میں یہ کافی کچھ کریں گے۔ چین کا حجم اور اس کی معیشت اور وہاں رونما ہونے والی تیز رفتار اور نمایاں تبدیلیوں کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں بڑے امکانات موجود ہیں۔ وزیر خارجہ کیری کا کہنا ہے کہ چین کے لیے امریکی پالیسی 2 ستونوں پر قائم کی گئی ہے: اختلافات کو تعمیری انداز سے حل کرنا اور مختلف امور میں مشترکہ مفادات کے حصول میں تعمیری طریقے سے تعاون کرتے ہوئے مشترکہ کوششیں کرنا۔ امریکہ چین تعلقات میں تشویش کا پہلو جنوبی بحیرہ چین میں بڑھتا ہوا تناؤ ہے، جہاں امریکہ تمام فریقوں کو تحمل سے کام لینے اور تنازعات پرامن طریقے سے حل کرنے پر زور دے رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات کا ایک اور پہلو انٹرنیٹ پر معلومات کی ترسیل سے متعلق سیکیورٹی ہے۔ امریکہ انٹرنیٹ کے ذریعے تجارتی رازوں اور امریکی کمپنیوں کی دوسری حساس معلومات کی چوری کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ انسانی حقوق کے حوالے سے امریکہ ہمیشہ تمام ملکوں پر زور دے گا کہ وہ اپنے شہریوں کو انتقامی کارروائی کے خوف کے بغیر اپنی شکایات کے آزادانہ اعلانیہ اور پرامن طریقے سے اظہار کی اجازت دے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ ہانگ کانگ میں جمہوریت نواز مظاہروں اور چین میں دوسرے مقامات پر انسانی حقوق کے مسائل کے بارے میں اپنی آواز بلند کر چکا ہے۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ اگرچہ یہ اختلافات دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے بدستور ایک امتحان بنے رہیں گے، لیکن انہیں معیشت سمیت دوسرے شعبوں میں امریکہ اور چین کے درمیان تعاون کی راہ میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں امریکہ اور چین کے درمیان سامان اور خدمات کے کاروباری تبادلے کا سالانہ حجم تقریباً 600 ارب ڈالر ہے اور باہمی سرمایہ کاری 100 ارب ڈالر کے قریب ہے۔ تجارتی تعلقات کے ساتھ ساتھ امریکہ اور چین کی توجہ آب و ہوا کی تبدیلی پر مرکوز ہے اور وہ توانائی کی ایسی نئی اقسام پر زور دے رہے ہیں جو ماحول کے لیے کم نقصان دہ ہے۔ مزید برآں چین کی جانب سے ایران میں جوہری پھیلاؤ روکنے اور جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کی کوششوں سے امریکہ کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ چین افغانستان میں امن اور مفاہمت کی حمایت میں مددگار رہا ہے اور افریقہ میں ایبولا بحران سے نمٹنے میں مدد کے لیے چین نے 130 ملین ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ امریکہ اور چین کے پاس یہ دکھانے کا موقع موجود ہے کہ کس طرح ایک بڑی طاقت اور ایک ابھرتی ہوئی قوت دونوں کے مفادات پورے کرنے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کر سکتی ہے، اور یہ کرتے ہوئے وہ دونوں دنیا بھر میں استحکام، خوشحالی اور امن کے امکانات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ریاست ورجینیا کی فیئر فیکس کاؤنٹی میں گھریلو کوڑا کرکٹ اکٹھا کرنے اور اسے ٹھکانے لگانے کا ایک جامع اور جدید پروگرام موجود ہے، جس کے تحت کچرے میں سے بہت سا مواد اور دھاتیں نکال کر دوبارہ قابل استعمال بنایا جاتا ہے اور باقی ماندہ کوڑے سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے اور یہ پروگرام کیا ہے، اس بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں ندیم یعقوب اپنے سیگمنٹ کیپیٹل آئی میں۔ ابھی آپ اس کا پہلا حصہ سنیں گے اور اس کا دوسرا حصہ ہمارے اگلے بلٹن میں پیش کیا جائے گا۔
امریکی دارالحکومت واشنگٹن اور اس کے گرد و نواح سے سیاسی، ثقافتی اور سماجی سرگرمیوں پر مبنی ہفتہ وار پروگرام کیپیٹل آئی، پیش کر رہے ہیں ندیم یعقوب۔
پاکستان میں توانائی کے بحران کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے بڑھتے ہوئے اوقات کی وجہ سے لوگوں کے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں۔ غیر سرکاری اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو تقریباً 5000 میگا واٹ بجلی کی کمی درپیش رہتی ہے۔ مختلف موسموں میں جو بجلی پیدا کی جا رہی ہے وہ 10 سے 12 ہزار میگا واٹ ہوتی ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر بجلی کوئلے، گیس اور پانی سے پیدا کی جاتی ہے، اور کچھ شہروں میں گیس اور بھاپ سے چلنے والے پلانٹس بھی کام کر رہے ہیں۔ اب لوگ ہوا اور شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے کی جانب بھی راغب ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے کچھ شہروں میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے شعبے میں بھی کئی تجربات ہو رہے ہیں اور کئی نئے پروجیکٹس پر بھی کام ہو رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بجلی کی بات کرتے ہوئے بیچ میں کوڑے کا ذکر کیوں لے آیا ہوں۔ کیپیٹل آئی میں آج جو کہانی میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں وہ کچرے اور بجلی کے بارے میں ہی ہے۔ دنیا دنیا بھر میں گیس اور بھاپ سے بجلی پیدا کرنا عام ہے۔ یہاں واشنگٹن ڈی سی کے قریب ریاست ورجینیا کی فیئر فیکس کاؤنٹی میں بھی گیس اور بھاپ سے بجلی پیدا کرنے کا ایک پروجیکٹ کام کر رہا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ یہاں یہ بجلی پیدا کی جاتی ہے گھروں سے اکٹھا ہونے والے کچرے سے۔ کچرے کے حوالے سے کچھ اعداد و شمار، کراچی کی مثال لیں تو وہاں ہر روز 12,000 ٹن کچرا پیدا ہوتا ہے اور لاہور شہر 6,000 ٹن سے زائد کوڑا پیدا کرتا ہے۔ پاکستان کے ان شہروں کی طرح فیئر فیکس کاؤنٹی میں بھی روزانہ ہزاروں ٹن گھریلو کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگایا جاتا ہے، مگر فیئر فیکس کاؤنٹی میں گھروں کا کوڑا کرکٹ کوئی ایسی چیز نہیں جسے بیکار سمجھ کر پھینک دیا جاتا ہے، بلکہ اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ کچرا ایندھن کے طور پر استعمال کر کے اس سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ کاؤنٹی کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروگرام کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ یہاں کوئی چیز ضائع کی جاتی ہو۔ فیئر فیکس کاؤنٹی میں گھروں کا ٹریش اکٹھا کرنے، دوبارہ قابل استعمال بنانے اور ٹھکانے لگانے کے لیے انتہائی جدید طریقہ اور ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے۔ کاؤنٹی حکام کہتے ہیں کہ اس عمل کی کامیابی کا دارومدار پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، مگر اس طریقہ کار کی خاص بات یہ ہے کہ گھروں کا کوڑا کرکٹ بن جاتا ہے بجلی پیدا کرنے کا ایندھن، اور اس عمل کا آغاز ہوتا ہے گھروں اور کمیونٹی سے کوڑا اٹھانے سے۔ اکثر و بیشتر یہ کام پرائیویٹ کمپنیاں کرتی ہیں۔ پہلے مرحلے میں کوڑا کرکٹ ایک ٹرانسفر سٹیشن پہنچایا جاتا ہے جو کاؤنٹی کی مقامی حکومت کے زیر انتظام کام کرتا ہے۔ یہاں گھریلو کوڑے اور ریسائیکل یا دوبارہ قابل استعمال بنائے جانے والے کچرے کے لیے الگ الگ سہولتیں ہیں۔ جب میں نے ٹرانسفر سٹیشن کا دورہ کیا تو میں نے دیکھا کہ پورا دن وقفے وقفے سے کوڑے سے لدے ٹرک وہاں آتے رہتے ہیں اور ایک بہت بڑے شیڈ میں کوڑا پھینک دیتے ہیں۔ ٹرانسفر سٹیشن کے مینیجر پین باکسر اس سارے عمل کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں۔
یہ فیئر فیکس کاؤنٹی کا I-66 ٹرانسپورٹیشن سینٹر ہے۔ جب یہاں ٹریش لایا جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کا وزن کرتے ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں کتنا ایسا کچرا بن رہا ہے جو ریسائیکل نہیں ہو سکتا۔ یہ تقریباً 10,00,000 ٹن ہے۔ جب کچرے کے ٹرک یہاں آتے ہیں تو وہ اپنا لایا ہوا کوڑا کرکٹ فرش پر ڈال دیتے ہیں۔ ہم اسے خاص قسم کی گاڑیوں کی مدد سے اس حصے میں دھکیل دیتے ہیں۔ یہاں سے ٹریش مخصوص قسم کے ٹرکوں میں لادا جاتا ہے جسے انرجی سینٹر بھیج دیا جاتا ہے۔
کاؤنٹی کے رہائشی گھروں میں ہی ریسائیکل کرنے یا قابل استعمال اور ناقابل استعمال کچرے کو الگ الگ تھیلوں میں ڈالتے ہیں۔ ریسائکلنگ والا کچرا تو مخصوص پلانٹس میں لے جایا جاتا ہے، جبکہ ناقابل استعمال کوڑا اس ٹرانسفر سٹیشن پر لایا جاتا ہے۔ اور کتنا کوڑا ناقابل استعمال ہوتا ہے؟
ہم ہر روز تقریباً 3,000 ٹن کچرا پروسیس کرتے ہیں۔ یہ وہ ٹریش ہے جو ریسائکل کیے جانے کے قابل نہیں ہوتا۔
مگر ٹرکوں میں بھر کر لائے جانے والے کچرے کا سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ اس کی آخری منزل ہے۔ گھریلو کوڑا ٹھکانے لگانے کے دوسرے مرحلے میں ٹرانسفر سٹیشن سے کوڑا مخصوص ٹرکوں میں لاد کر علاقے میں ایک پرائیویٹ کمپنی کے حوالے کیا جاتا ہے۔ مقامی حکومت کا کردار یہاں ختم ہو جاتا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کا کردار اس سارے عمل میں شامل ہو جاتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں یہ مخصوص ٹرک کوڑا علاقے میں ایک پرائیویٹ کمپنی کووینٹا انرجی کارپوریشن کے پلانٹ میں لے جاتے ہیں، جو کوڑا کرکٹ مناسب طریقے سے ٹھکانے لگاتی ہے۔ فیئر فیکس کاؤنٹی میں کمپنی کے پلانٹ میں ہر سال لاکھوں ٹن کوڑا جدید طریقے سے جلایا جاتا ہے۔ کووینٹا انرجی کا پلانٹ کاؤنٹی کے مضافاتی علاقے لارٹن میں واقع ہے۔ اس کے ارد گرد رقبے پر مٹی کے ٹیلوں پر مشتمل اور ناہموار علاقہ ہے جہاں ایک زمانے میں کاؤنٹی کے علاوہ واشنگٹن ڈی سی کا کچرا بھی زمین میں دبایا جاتا تھا۔ اس بارے میں ہم بات بعد میں کریں گے۔ فی الحال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوڑا جب یہاں لایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ میں جب وہاں پہنچا تو کوینٹا انرجی کے مینیجر سکاٹ ڈرو نے مجھے پلانٹ کا دورہ کرایا اور اس عمل کے بارے میں بتایا۔
تین سے پانچ ہزار ٹن ٹریش روزانہ یہاں لایا جاتا ہے۔ یہاں پر کرینز کچرے کو بڑے بڑے ڈرمز میں بھرنے سے پہلے مکس کرتی ہیں۔ میرے پیچھے جو کرین ہے وہ کچرے کو بڑے بڑے ڈرمز میں بھرتی ہیں، جہاں سے اسے بھٹیوں میں پھینکا جاتا ہے جو بوائلرز میں بھاپ بنانے میں مدد دیتی ہیں۔
جی ہاں، یہاں زیادہ تر کچرے کو بجلی پیدا کرنے والے پلانٹ میں ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور باقی ماندہ ٹریش کو ریسائیکل یا دوبارہ قابل استعمال بنایا جاتا ہے۔ اس حرارت سے بوائلرز میں بھاپ پیدا کر کے دوبارہ قابل استعمال توانائی پیدا کی جاتی ہے۔ پلانٹ میں بھاپ سے چلنے والے دو ٹربائنز نصب ہیں جو ہر روز تقریباً 80 میگا واٹ بجلی پیدا کرتے ہیں۔
ہزاروں ٹنوں کے حساب سے کوڑا یہاں روزانہ جلایا جاتا ہے، اس کے باوجود فضائی آلود بھی جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس سے اسکاٹ سے پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے اور واٹ از دا ٹیکنالوجی دیٹ یو یوز ٹو ریڈیوس انوائرمنٹل فٹ پرنٹ۔
فرسٹ تھنگ وی ڈو از ان اور فرنس وی انجیکٹ امونیا۔
اس پلانٹ میں ہر روز 3,000 ٹن کوڑا لایا جاتا ہے، اس کے باوجود فضائی آلودگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ سب سے پہلے ہم امونیا گیس بھٹی میں داخل کرتے ہیں، پھر بعد میں پارے کو کنٹرول کرنے کے لیے کاربن اور دوسرے مایا مادے اس میں شامل کرتے ہیں۔ ماحول دوست ٹیکنالوجی اس سارے عمل کا اہم حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کارخانے سے بالکل کوئی دھواں خارج نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی شور ہوتا ہے، اس لیے اس کے قریب بسنے والے رہائشیوں نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔
اسکاٹ بتاتے ہیں کہ اس پلانٹ میں پیدا کی جانے والی بجلی مختلف کمپنیوں کو فروخت کی جاتی ہے اور یہ بجلی 80,000 گھروں کے لیے کافی ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں، اس سارے عمل کا مقصد صرف کوڑا ختم کرنا نہیں بلکہ کچرے کو ایندھن کے طور پر استعمال کرنا ہے۔ کاؤنٹی ہر ٹن کچرا تلف کرنے کے لیے کوینٹا انرجی کو فیس ادا کرتی ہے۔ پلانٹ میں کچرے سے دھاتوں کو الگ کیا جاتا ہے اور پھر انہیں بھی ریسائیکل کیا جاتا ہے۔
ہم مجموعی طور پر تقریباً 400,000 ٹن دھاتیں اور تقریباً 15,000 ٹن الومینیم دوبارہ قابل استعمال بناتے ہیں۔ یہ اتنا الومینیم ہے کہ اس سے 1 ارب کین بنائے جا سکتے ہیں۔
پرانے طریقہ کار کے برعکس اب جو کچرا ایندھن کے طور پر جلایا جاتا ہے اس کی راکھ یہاں کاؤنٹی کے لینڈ فل میں دبائی جاتی ہے۔ کاؤنٹی کا پرانا لینڈ فل کمپلیکس ریاست ورجینیا کے قصبے لاٹن میں واقع ہے جہاں کوینٹا انرجی کا پلانٹ بھی ہے۔ اس رپورٹ کا بقیہ حصہ ہم اگلے بلٹن میں پیش کریں گے۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر ندیم یعقوب اور انجینئر ہیں سلمان داراوالی۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں. اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا ان دا نیوز، جسے پیش کریں گی شہناز نفیس، اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گے ویٹو میئر. لیکن اس سے پہلے سنیے گا خبروں کا ایک بلیٹن.